یہ جو آیت ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اس کی ایک مثال قرآن میں بھی دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کی مثال دی گئی ہے درخت سے. قرآن مجید میں مومن کی مثال درخت سے دی گئی، سورہ ابراہیم میں. آپ غور پائے کہ درخت کس طرح جیتا ہے، درخت کے جینے کا طریقہ کیا ہے. یعنی مومن ایسا ہوتا ہے جیسے درخت، تو درخت کیسے جیتا ہے؟ درخت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیتے ہیں کاربن، وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ آکسیجن. یہی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. آپ نے تو غصہ دلایا، اس نے معافی لوٹائی آپ کو. تو درخت کے جینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیا اس کو کاربن، وہ اس نے دیا آپ کو آکسیجن. یعنی جو چیز آپ کے لیے مضر تھی اس کو نکال کر کے پھیلایا آپ نے فضا میں. یعنی کاربن گیس آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے مضر ہے، آپ نے اپنے اندر سے مضر گیس نکال کر پھیلائی. اور کیا کیا درخت نے؟ اس مضر گیس کو اپنے اندر ابزارب کر لیا، اس کے بدلے اچھی گیس آکسیجن آپ کو لوٹا دیا، جس سے آپ سانس لیتے ہیں. یعنی بری چیز لے کر اچھی چیز لوٹائی آپ کو. یہ سورہ ابراہیم میں درخت کی مثال دی گئی ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جیسے درخت. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں آپ غور فرمائے کہ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، ہاتھی اور شیر ہے، پہاڑ اور دریا ہے، زمین اور آسمان ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تمثیل درخت سے دی؟ قرآن مجید میں کہیں دوسری جگہ ایسا نہیں کہ مومن ایسا ہو جیسے شیر، تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جیسے سانپ، کہیں لکھا ہوا ہے مومن ایسا ہوتا ہے جیسے ہاتھی. اس طرح کی آیتیں قرآن میں کہیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جیسے درخت. تو درخت کے بے شمار پہلو ہیں، مثلا وہ آپ کو سایہ دیتا ہے، آپ کو پھل دیتا ہے، آپ کو مٹھاس دیتا ہے، آپ کو پھول دیتا ہے، آپ کو سرسبز منظر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی میں سے ایک چیز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ آپ کے نکالے ہوئے کاربن کو وہ اپنے اندر لے لیتا ہے اور آپ کو اس کے بدلے میں آکسیجن دیتا ہے. یہی کرنا ہے مومن کو سماجی زندگی میں، کہ سماج میں رہ رہا ہے، کھٹپٹ ہوتی ہے، انبن ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس کو شکایت کو لے کر کے معافی لوٹانا ہے، غصے کو لے کر کے برداشت لوٹانا ہے، اس طرح دنیا میں رہنا ہے. کتنی عجیب مثال ہے یہ درخت کی جو قرآن میں خود دی گئی ہے. اور یہی مثال ایک میکینیکل مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کو، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹرک اور کار کی مثال. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ٹرک پر سفر کریں اور 50 میل جائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ 50 میل سفر کر کے جب اتریں گے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے. لیکن ایک اچھی کار، ایک امپورٹڈ کار پر آپ سفر کریں 50 میل، تو آپ فریش اترتے ہیں. 50 کلومیٹر سفر کر کے آپ اترتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں. آپ کیوں، یعنی کیا فرق ہے دونوں میں، ایک اچھی کار میں اور ٹرک کے سفر میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق ہے شاک ابزارور کا. جو کہتے ہیں شاک ابزارور، یا عام عامی زبان میں شاکر، اس کا فرق ہے. یعنی ایک اچھی کار میں اچھا شاک ابزارور لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ٹرک میں نہیں ہوتا ہے. شاک ابزارور کیا کرتا ہے؟ شاک ابزارور معنی ہی ہے شاک کو، یعنی جھٹکے کو سہ لینے والا، اس کا مطلب ہی ہے جھٹکے کو سہ لینے والا. تو جھٹکے کو سہ لینے والا میکینزم ٹرک میں نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہے کہ ٹرک جب چلتا ہے سڑک پر تو وہ ہلتا ہے، نیچے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ سڑک جو ہے بالکل ایون قسم کی نہیں ہوتی، یعنی ہموار نہیں ہوتی ہے، وہ ہموار نہیں ہوتی ہے. تو جب تیز گاڑی چل، جتنی تیز گاڑی چلے گی اتنی جھٹکا لگے گا، ہلکی چلے گی تو کم جھٹکا لگے گا. تو جب ٹرک اس پر دوڑتا ہے تو لازماً جھٹکوں پر نیچے اوپر ہوتا ہے وہ. تو جب نیچے اوپر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ بھی ہلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. یعنی جو جھٹکا ٹرک کے پہیے پر لگتا ہے وہ مسافر تک پہنچتا ہے. ایک جھٹکا اصلا تو پہیے پر لگا، باڈی پر تو نہیں لگا. یعنی ٹچ کرتا ہے، یعنی سڑک کو جو چیز ٹچ کرتی ہے وہ پہیہ ہوتا ہے، نہ کہ باڈی. لیکن جھٹکا لگتا ہے پہیے پر اور پہنچتا ہے باڈی تک جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے پرس کار میں کیا ہوتا ہے؟ کار میں یہ ہوتا ہے کہ شاک ابزاربر کی وجہ سے جھٹکا سب پہیہ سہتا رہتا ہے. ایک اچھی کار کو آپ دوڑتے ہوئے دیکھیے تو وہ پہیہ نیچے اوپر ہوتا رہے گا, باڈی بہت کم نیچے اوپر ہوگا. تو کار کیا کرتا ہے کہ جھٹکے کو سہ لیتا ہے پہیے پر اور مسافر تک پہنچنے نہیں دیتا. تو اس کا معنی یہ ہوئی ہے کہ اگر ہم کہیں ایک اعتبار سے ٹرک اور کار کی تعریف کریں تو وہ یہ ہوگی کہ ٹرک اس سواری کا نام ہے کہ جو جھٹکا اس کے اوپر لگے وہ مسافر تک پہنچے, اور کار اس سواری کا نام ہے کہ جو جھٹکا لگے وہ خود سہ لے مسافر تک نہ پہنچنے دے. تو دنیا میں مومن کار کی طرح رہتا ہے اور غیر مومن ٹرک کی طرح رہتا ہے. کہ جو جھٹکا یہاں لگا, غیر مومن کا طریقہ کیا ہے؟ جو جھٹکا یہاں لگا وہ دوسرے آدمی تک پہنچا, غصہ آیا تو غصہ پہنچا, انتقام آیا تو انتقام پہنچا, شکایت آئی تو شکایت پہنچی. یعنی جو جھٹکا سینے میں لگا آپ کے وہ فوراً دوسرے آدمی تک پہنچا. یہ ٹرک کے طریقے سے جینا دنیا میں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو جھٹکا لگا وہ سہ لیا, انتقام کا جذبہ آیا تو سہ لیا, غصہ آیا تو سہ لیا, شکایت آئی تو سہ لیا. یعنی کرک کار کی طرح رہے آپ اندر اندر جذبہ, کہ مومن کے اندر ایک شاک ابزاربر لگا ہوا ہوتا ہے, جھٹکے کو سہ لینے والا میکینزم. وہ کیا کیسے ہوتا ہے ایسا؟ وہ ہم کو ملتا ہے سورہ یوسف میں. یعنی یہ بات کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یوسف میں حضرت, آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے تو ان کے صاحبزادے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو وہ لمبا قصہ ہے, آپ حضرت جانتے ہوں گے بارے اس کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بہت ہی محبوب بیٹے تھے, ان کو لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کیا 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 وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ, میں اپنے غم اور حزن کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. یعنی اس غصے کو ڈائیورٹ کر دیا خدا کی طرف, جسے ڈائیورژن پول ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, جو وہ بنائے جاتے ہیں بڑے ڈیم وغیرہ بنائے جاتے ہیں, تو پانیوں کو اس میں سمندر دریاؤں کے پانی کو اس میں ڈالا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک ریزروائر بھی ہوتا ہے بہت بڑا, بہت بڑا ریزروائر, تاکہ جب سیلاب آئے تو سیلاب کے پانی کو ریزروائر میں ڈائیورٹ کر دیا جائے, ڈائیورژن پول. یہی معاملہ مومن کا ہوتا ہے کہ ہر مومن کے پاس ایک ڈائیورژن پول ہے, وہ خدا کا, جو خدا کے خانے میں ڈال دیا, خدا کے خانے میں ڈال دیا, خدا کے خانے میں ڈال دیا. اس طرح شاک ابزاربر کے میکینزم کے سینے میں آ جاتا ہے. یعنی جو چیز کار میں میکینیکل طور پر ہوتی ہے وہی مومن کے اندر شعوری طور پر ہوتی ہے. شعوری طور پر, وہ شعوری طور پر کس طریقے سے؟ کہ اس کا یہ یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے, اس کا یہ یقین کہ خدا بدلہ دیتا ہے, اس کا یہ یقین کہ خدا جنت میں داخل کرتا ہے. اس یقین کے بنا پر وہ یہ کرتا ہے کہ ساری باتوں کو خدا کے خانے میں ڈالتا رہتا ہے کہ جب آخرت آئے گی تو خدا وہاں انعام دے گا ہمیں. تو یہ جو ڈائیورژن پول جس کو میں کہہ رہا ہوں, یہ ہر مومن کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو وہی کام کرتا ہے جو کار میں شیخ آبزرور کرتا ہے. بس یہی کہنا ہے, یہی اصل بات ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی انعام کے مستحق ہوں, سزا کے مستحق نہ ہوں. اصل بات تو یہ ہے, سارا معاملہ جو یہ ہے. آپ جانتے ہیں ہم میں ہر شخص موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے, ہر شخص موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے. کسی بھی لمحہ موت آ سکتی ہے. جب موت آ جائے اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ سارا مسئلہ ہے. تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں زندگی اسے ملے گی جو اللہ والی اخلاقیات پر دنیا میں زندہ رہا ہو. یہاں میں ایک اور واقعہ بتاؤں گا جو اس کو اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے اس چیز کو بہت عمدہ طریقے پر. مجھے میرے ہاتھ میں الیکٹرک شاک لگ گیا, بہت زبردست لگ گیا. تو میں ایک عرصے تک ہاسپٹل میں رہا. وہاں میرا یہ جو ہاتھ ہے یہاں سے چمڑا لے کر کے یہاں لگایا, جو کہتے ہیں گریفٹنگ, اسکن گریفٹنگ ہوئی میری, یہاں کا چمڑا یہاں لگایا گیا. تو اس زمانے میں جب کہ میں اسکن گریفٹنگ کے لیے صفدر جنگ ہاسپٹل نئی دلی میں تھا, تو گریفٹنگ پر میں نے کچھ کتاب پڑھی. گریفٹنگ پر میرا لڑکا ڈاکٹر ہے تو وہ کتابیں کچھ لے آیا تھا اپنے پڑھنے کے لیے, تو اتفاق میں اس چیپٹر تھا, اس پر بھی چیپٹر تھا, وہ میں نے پڑھ ڈالا وہاں. تو اس کو پڑھ کر کے مجھے ایک بڑی نصیحت ہوئی. اس نے دکھایا تھا کہ یہ جو کام ہے, یعنی چمڑا لگانا یا خون داخل کرنا, یہ جو کام ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ اس میں دونوں کی مطابقت ضروری ہے. یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں چمڑا ایسے آدمی کا لگا جائے جس سے ہم سے مطابقت نہ ہو, تو اس نے بتایا تھا اس میں کہ کیا ہوگا کہ خون کی سپلائی یہاں بند کر دے گا جسم, جسم جو ہے اپنے اینڈ, یعنی اس کو پہچان لے گا کہ ہمارے مطابقت نہیں ہے یہ چمڑا, تو وہ بطور خود خون کی سپلائی بند کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ چمڑا جو لگایا گیا, جو گرافٹنگ جس کی ہوئی تھی, وہ دھیرے دھیرے کالا ہو کر کے گر جائے گا. وہ اسی لیے ڈاکٹر لوگ اسی آدمی کے ہاتھ کا چمڑا لے کر اسی آدمی کے ہاتھ لگاتے ہیں, کیونکہ اس میں سب سے سیفسٹ ہے یہ. تو یہ بتاتے ہوئے جملہ اسے لکھا تھا کہ سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, سیلف غیر سیلف کو قبول نہیں کرے گا. یہ میرا جو سیلف ہے یہ اسی سیلف کو قبول کرے گا. اگر غیر سیلف کوئی یعنی غیر مطابق قسم کا کوئی چمڑا لگا دیا جائے تو یہ قبول نہیں کرے گا, وہ پھینک دے گا اس کو. تو لکھا تھا سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف. اچھا یہ واقعہ گزرا. اس کے بعد میرا سفر وہاں لندن کا ہوا, تو وہاں پر وہ زمانہ تھا جب کہ وہ مشہور قصہ جو ہے کہ کوئی الیزابتھ کے کمرے میں, یعنی خوابگاہ میں ایک آدمی گھس گیا, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو وہ کر کے کسی طریقے سے رخصت کیا, کیونکہ سیکورٹی کے لوگ موجود نہیں تھے وہاں. تو اس زمانے میں لندن کے پرچوں میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ فلپ صاحب کہاں تھے, رات کا وقت ہے, خوابگاہ میں ایک آدمی گھستا ہے, تو ان کے شوہر صاحب کہاں تھے فلپ, یعنی کوئین الیزابتھ کے شوہر صاحب کیوں نہیں موجود تھے خوابگاہ کے اندر. یہ بڑی دلچسپ بحث چھڑی تھی وہاں. تو پتہ یہ چلا کہ فلپ جو ہیں ان کے شوہر کوئین الیزابتھ کے, وہ خراٹا لیتے ہیں, وہ خراٹا لیتے ہیں. خراٹے کی وجہ سے کوئین کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ سوئیں, ان کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ جگتے ہوئے تو رہ سکتے ہیں, سوتے ہوئے نہیں رہ سکتے ان کے پاس, جو چنانچہ وہ الگ کمرے میں سوتے ہیں وہ. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف والی بات, کہ ایک ملکہ کا شوہر ہے, اس کے ٹیسٹ کے خلاف ہے, تو وہ اپنے ساتھ وہاں رہنے نہیں دیتی اس کمرے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا ٹیسٹ اس سے کم ہے ملکہ سے؟ اللہ کا ٹیسٹ بہت ڈیفائن ٹیسٹ ہے, تمام انسانوں کے ٹیسٹ سے زیادہ ڈیفائن ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے. تو وہاں بھی وہی ہے کہ سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, یعنی خدا غیر خدا کو قبول نہیں کرے گا, یعنی خدا غیر خدا یا اخلاقیات والے کو قبول نہیں کرے گا. سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, یہ بنیادی بات ہے سب سے زیادہ جو ہمیں سمجھنے کی ہے, سب سے بنیادی بات ہے. اور باقی جو باتیں ہیں کہ سیاسی اور سماجی اور معاشی اور بین الاقوامی اور کیا کیا, یہ سب تو تقریر کی باتیں ہیں. سب سے زیادہ جس مسئلے سے ہمیں سابقہ پیش آنا ہے, ابھی موت ہو جائے اور ابھی تو یہی سب سابقہ پیش آنا ہے کہ خدا کے سامنے ہماری حاضری ہے, وہاں ہماری جانچ ہے, وہاں ہماری جنت ہے یا جہنم ہے, یہ سب مسئلے پیش آنے والے ہیں فوراً مرتے ہی. تو وہاں اس اعتبار جس چیز کی اہمیت یہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, دنیا میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ خدا غیر خدائی اوصاف والوں کو قبول نہیں کرے گا, اپنے پڑوس میں جگہ نہیں دے گا. کوئین الیزابتھ کا جب یہ حال ہو کہ وہ اپنے غیر کو, یعنی اپنے غیر ٹیسٹ والے کو جگہ نہ دیتی ہو اپنے کمرے میں, تو خدا کو اپنے خدا کے بارے میں اگر سمجھے تو خدا کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بخدا یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ خدا کا ٹیسٹ اس سے بھی کم ہے. مخلوق کا ٹیسٹ اتنا ریفائنڈ ہو تو خالق کا ٹیسٹ کتنا ریفائنڈ ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا اگر ہم سمجھیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور وہاں جب پہنچیں گے تو خدا ہمیں جنت میں داخل کر دے گا, یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے, خدا کا کم اندازہ کرنا ہے, خدا کی خدائی کا کم اندازہ کرنا ہے, خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. جو قرآن میں یہ آیا بھی ہے لفظ ہے, وما قدر اللہ حق قدر والارض جمیعاً قبضتہ والسماوات مطویات بیمینہ. انہوں نے اللہ قدر کے معنی ہی اندازہ کرنا, انہوں نے اللہ کا کم اندازہ کیا. انہوں نے لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا ویسا اندازہ نہیں کیا جیسا اندازہ انہیں کرنا چاہیے, حالانکہ اللہ تو وہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارا آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا, یعنی ایک ہاتھ میں زمین ہوگی ایک ہاتھ میں آسمان ہوگا. خدا تو وہ ہے اتنا بڑا اتنا عظیم الشان, اور تم کیا سمجھ رہے ہو اس کو, خدا کو کیا سمجھ رہے ہو خدا کو. تو جب بھی آدمی غیر خدائی زندگی اختیار کرے اور یہ سمجھے کہ خدا کے یہاں پہنچوں گا تو سب معاملہ درست ہو جائے گا, تو خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے, انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. اب میں چند واقعہ صحابی کا عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو واقعہ اسی طرح جیے, جو جینا بتایا گیا تھا اس طرح جیے, تو ان کی زندگی کیسی تھی. مثال کے طور پر ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں ایک صحابی کا جن کا نام تھا ابو مسعود انصاری. ابو مسعود انصاری, تو ابو مسعود انصاری ایک بار ایسا ہوا کہ اپنے غلام کو وہ مار رہے تھے. وہ زمانہ ہے جب کہ دنیا میں غلام ہوا کرتے تھے, اور اس زمانے میں غلاموں کے اوپر آدمی کو یعنی لامحدود اختیار ہوتا تھا, لامحدود اختیار, انہیں مارے انہیں پیٹے انہیں حتیٰ کہ قتل کرنے کا بھی اختیار ہوتا تھا غلاموں کو اس زمانے میں, رواج کے مطابق جو رواج تھا اس زمانے کا. تو اپنے غلام کو مار رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک من علیک من ھذا الغلام من کالا ھذا الغلام. اے ابو مسعود جان لو کہ خدا تمہارے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام کے اوپر قادر ہو, جتنا قابو تم کو اس غلام کے اوپر ہے اس سے زیادہ قابو تمہارے اوپر خدا کو ہے. تو کیا ہوا اس کے بعد, ڈنڈا ان کے ہاتھ چھوٹ گر پڑا, ان کہا کہ غلام آج سے آزاد ہے. اس واقعے کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ڈنڈا چھوٹ کیوں گرا, یعنی وہی ہاتھ جو ڈنڈے سے مار رہا تھا ایک آدمی کو, تو ڈنڈا چھوٹ گرا کیوں, اس کو سوچیے کیوں گرا. تو قصہ کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھ رہے تھے, اب انہوں نے معاملے کو بندے اور خدا کی نسبت سے دیکھ لیا. یہ فرق ہو, جب وہ معاملے کو دیکھ رہے تھے بندے اور بندے کی نسبت سے تو کیا تھا, تب وہ پاتے تھے کہ میں آقا ہوں یا غلام ہے. بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھنے میں یہ دکھائی پڑتا تھا کہ میں آقا ہوں یا غلام ہے, میں طاقتور ہوں یا کمزور ہے, میں پیسے والا ہوں یا غریب ہے, یہ دکھائی فرق دکھائی پڑ رہا تھا. لیکن جب انہوں نے معاملے کو دیکھا بندے اور خدا کی نسبت سے تب بھی کیا یہ فرق رہے گا, تب بھی فرق رہے گا, تب تو فرق ختم ہو گیا. کیونکہ بندے اور خدا کا جب معاملہ آ جائے تو ہر بندہ بندہ ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے غریب ہو, سب بندہ بندہ ہے, کچھ بھی نہیں. ہمالیہ پہاڑ کو چونٹی کو مارنا جتنا آسان ہے اتنی ہاتھی کو مارنا بھی آسان ہے. ہمالیہ پہاڑ کی چونٹی اور ہاتھی میں کوئی فرق نہیں ہے, تو چونٹی اور ہاتھی کا جب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو تو چونٹی چونٹی ہاتھی ہاتھی ہے, لیکن جب مقابلہ ہمالیہ پہاڑ سے ہو تو چونٹی اور ہاتھی میں کوئی فرق نہیں, وہ اس کو پیس دے گا اس کو پیس دے گا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بندے اور بندے کا نہیں ہے بلکہ بندے اور خدا کا ہے, تو وہ سارا فرق ہی ختم ہو گیا. تو یہ سچی بات ہے کہ یہی خلاصہ دین ہے کہ دنیا میں ہم اس طرح رہیں کہ معاملات کو بندے اور بندے کی نسبت سے نہ دیکھیں, بندے اور خدا کی نسبت سے دیکھیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بندوں اور بندوں میں فرق ہوتا ہے ہمیشہ, بندوں اور بندوں میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, یعنی کوئی طاقتور مسلس کا ہے کوئی کمزور ہے, کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کسی کے سورسز ہیں کوئی بے سورس ہے, یہ فرق ہے. اسی فرق سے سارے ظلم پیدا ہوتے ہیں. جس کا چچا ہے کوئی منسٹر, وہ کہتا ہے کہ میں تم کو دیکھ لوں گا. جس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا. مطلب یہ جو فرق ہے اسی سارا ظلم پیدا ہوتا ہے. یعنی پیسے والا بے پیسے والے پہ ظلم کرتا ہے, طاقت والا بے طاقت پہ ظلم کرتا ہے, سورس والا بے سورس والے پہ ظلم کرتا ہے. یعنی یہ فرق سارا جڑ ہے ظلم کی. تو جب ہم معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے فرق, تو ہم کرتے ہیں ظلم. لیکن اگر وہ نظر پیدا ہو جائے کہ معاملہ سب خدا کیا جانے والا ہے, سارے انسان خدا کے یہاں پیش کیے جانے والے ہیں, سارے جانچ وہاں ہونے والی ہے, یعنی بندے, یعنی ہم معاملے کو بندے اور خدا کے نسبت سے دیکھنے لگے تو سارا فرق ختم, تو پھر ظلم بھی ختم, تو پھر ظلم بھی ختم. مثال کے طور پر فرض کیے کہ کمزور آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میں اس کو مار سکتا ہوں. اچانک 10 پولیس والے آ گئے, کیا تب بھی ماروں گا میں؟ لیکن اب معاملہ میرا پولیس کا ہو گیا. اب تک معاملہ میرا اور اس کمزور آدمی کا تھا, تو جب میں نے دیکھ لیا کہ معاملہ میرا اس کمزور کا نہیں رہا ہے, معاملہ تو میرے اور پولیس کا ہو گیا ہے, تو میرے ہاتھ رک جاتے ہیں. کیونکہ میرے اور پولیس میں جب فرق, کوئی فرق نہیں ہے. میرے اور پولیس معاملہ ہے کہ وہ طاقتور, میں کمزور ہوں. ان کے مقابلے میں طاقتور تھا, ان کے مقابلے میں کمزور ہو گیا میں. تو چنانچہ انہوں نے, یعنی ابو مسعود جو تھے, جب انہوں یاد دلایا گیا کہ تمہارے اوپر خدا زیادہ قادر ہے, تو انہوں نے کیا پایا کہ جہاں میں نے کھڑا رکھ کر رکھا تھا اپنے غلام کو, وہیں میں بھی کھڑا ہوا ہوں. جس مقام پر, جس کمزوری کے مقام پر کھڑا رکھا تھا انہوں نے غلام کو, وہی اپنے آپ بھی کھڑا پایا انہوں نے. تو سارا خلاصہ یہ ہے کہ ساری خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم معاملات کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھنے لگتے ہیں. اور ساری اصلاح کی جڑ کیا ہے کہ ہم معاملات کو بندے اور خدا کی نسبت سے دیکھنے لگیں, ہر چیز کی اصلاح ہو جائے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں, اور زیادہ لمبی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کی تو مجھے چیخنا پڑتا ہے, تو میرے سر میں درد ہی کچھ بڑھ گیا ہے. تو کیونکہ میں بہت دھیرے دھیرے بولنے کا عادی ہوں, دھیرے دھیرے بولتا ہوں, جس سے لاؤڈ اسپیکر میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آخری بات کہہ کر, دیکھیے مومن اور غیر مومن کا فرق کیا ہے, مومن اور غیر مومن کا فرق کیا ہے. قرآن مجید میں جاتا ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا, ابھی تو اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے, سامنے نہیں ہے, قیامت میں جب ظاہر ہوگا, اور ظاہر ہوگا اپنی طاقت کے ساتھ. ظاہر ہے کہ خدا کا ظاہر ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ پرائم منسٹر یہاں آ جائیں, پرائم منسٹر آئیں تو سارا معاملہ دوسرا ہو جائے گا, آپ جانتے ہیں. تو خدا جب ظاہر ہو جائے اپنی طاقتوں کے ساتھ تو سارا معاملہ دوسرا ہو جائے گا. تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب خدا ظاہر ہوگا تو سارے کے سارے لوگ ڈھا پڑیں گے, کافر اور مشرک بھی ڈھا پڑیں گے, جو دنیا میں سرکشی کر رہے تھے وہ سب سب گر پڑیں گے سجدے میں. تو میں ایک لفظ میں یہ کہتا ہوں کہ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ جو کچھ بیتنے والا ہے غیر مومن پر آخرت میں, وہی بیت جاتا ہے مومن پر دنیا میں. غیر مومن آخرت میں ڈھا پڑے گا, مومن اسی دنیا میں ڈھا پڑتا ہے. یعنی مومن پر یاد خداوندی سے وہ چیز ڈھپ, مومن پر خدا کی یاد سے وہ چیز گزر جاتی ہے جو کافر پر خدا کو دیکھ کر گزرے گی, خدا کو دیکھ کر گزرے گی. یعنی غیر مومن جو ہے جب دیکھے گا وہ گر پڑے گا. یعنی غیر مومن مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ مسلمان کو یہ سب مومن کے ٹھیک, مومن کے اسٹیمپ لگا ہوا سب کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ سب پر اس پر اسٹیمپ لگا ہوا ہے مومن کا. مومن غیر مومن کوئی قومی چیز نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے کہ مومن غیر مومن کوئی قومی اور نسلی چیز نہیں ہے کہ جو ایک قوم میں پیدا ہوگا وہ مومن ہے, جو دوسری قوم میں ہے وہ غیر مومن ہے. ایسا ہرگز 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 نہیں. مومن وہ ہے جو مومن ہو, غیر مومن وہ ہے جو غیر مومن ہو. یعنی حقیقت کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے. تو مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ جو کچھ بیتنے والا ہے غیر مومن پر آخرت میں, وہی بیت جاتا ہے مومن پر دنیا میں, وہ وہاں خدا کے آگے ڈھا پڑے گا, وہ یہاں خدا کے آگے ڈھا پڑتا ہے. حکم خداوندی کا وہاں تابے دار بن جائے گا وہ, مومن دنیا ہی میں حکم خداوندی کے تابے دار بن جاتا ہے. یہی سارا خلاصہ ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو وہ بندہ بنائے اپنا جس پر وہ آخرت میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا, وہ بندہ نہ بنائے جس کو وہ آخرت میں سزا دے گا اور جہنم میں ڈالے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.